بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 دسمبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور آخری صلیبی جنگ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمين يا رب العالمين. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ. اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے، میں پہلے اسی کے بارے میں گفتگو کر دوں. ہمارے ہاں کچھ عرصے سے، تقریباً 100-150 سال سے، جہاں تو ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا ایک جھوٹی نبوت کا، غلام احمد قادیانی کا، جس نے ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگائی، اور یہ فتنہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے ابھی تک. اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے جھوٹے، لیکن بہت جلد جو ہے وہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اسے عالمی استعمار ہے، اس کی مدد اور کچھ پڑھائی حاصل. اس کے ساتھ ایک دوسرا فتنہ ہمارے ہاں اٹھا، انکار حدیث. بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا کتاب اللہ. حدیث کے بارے میں بہت ہی یوں سمجھئے کہ ایک ایسا موقف کہ اس کی اہمیت بہت کم نہ ہونے کے برابر. اس کے ضمن میں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تکفیر تو نہیں ہوئی، جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، ایسے ہی منکرین حدیث کے بارے میں تو طے نہیں ہوا. اگرچہ ایک مرحلے پر نیو ٹاؤن کی جو مسجد ہے کراچی کی، مولانا منوری رحمت اللہ علیہ جس کے گئے سربراہ تھے، وہاں سے 500 علماء کا ایک فتویٰ غلام احمد پرویز کے کفر کا شائع ہوا تھا، لیکن عام طور پر یہ بات قبول نہیں کی. جبکہ غلام احمد قادیانی کی تکفیر وہ متفق آ گئے سب کے نزدیک، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل یہ سب کے نزدیک، لیکن یہ کہ اس کے معاملے میں وہ اجماع نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، اور یہ فتنہ بھی پھیل رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ، وہ احادیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے. ان میں جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر پیشین گوئیوں سے تو الرجی ہے. یہ کیا ہے پیشین گوئیاں؟ مسئلہ کس کو سنجی بات ہے. قرآن مجید کا جو ایک تہائی جو ہے وہ پیشن گوئی پر ہے. آخرت کا واقع ہونا پیشن گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کا واقع ہونا پیشن گوئی ہے کہ نہیں؟ اس قیامت کے جو اب بتائے گئے ہیں احوال کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں, وہی ہے تمر و برہ صحاب, وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل, یہ پیشن گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں برسات میں, اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے, نگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے نا. اس حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیشن گوئی کے لفظ سے کوئی الرجک محسوس کرنا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی, وہ پیشن گوئی. آپ نوٹ کیجئے, نبی کا تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو, خبر دینے والا نبی ہے. سب سے بڑی خبر جو دی وہ قیامت کی تھی نا. اما یتسالون عن النبا العظیم الذی هم فیه مختلفون, یہ بھی تو پیشن گوئی تھی. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک پیشن گوئی تاریخی اعتبار سے بھی ہے. سن 614 میں رومیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھوں, اور وہ رومیوں کی عیسائیوں کی جو مقدس صلیب تھی اسے بھی لے گئے ایرانی, یروشلم سے اکھاڑ کر لے گئے. اس کا ایک رد عمل یہ نکلا کہ مکے میں مسلمانوں پر کچھ رنج کا اثر آیا, کیونکہ رومی بہرحال نبیوں کے ماننے والے تھے, عیسائی تھے, اور جو کافر اور مشرک تھے انہوں نے بنگلے بجائی. دیکھو آتش پرست مشرق جو ہے تم کہتے ہو وہ جیت گئے. اس پر قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات, الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین, قریب کی سرزمین میں آپ کو معلوم ہے جزیرہ نما عرب اوپر جاتا ہے تو ادھر عراق ہے, ادھر شام ہے, اس کے ساتھ ایران ہے, ادھر روم ہے. ادنى الارض جزیرہ نما کے ساتھ ملک ہے. تو اگرچہ اس وقت یہ ہو گیا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض, لیکن وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, ان قریب وہ اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے, پاسا پلٹ جائے گا. فی بضع سنین, چند سالوں میں, لیکن بضع کا لفظ آتا ہے نو تک. بضع کا لفظ جو ہے ایک سے لے کے نو تک پر آ سکتا ہے. بہرحال آپ کے علم میں ہوگا واقعہ, اس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط کر لی تھی کہ قرآن نے یہ خبر دی ہے تو یہ پوری ہو کر رہے گی. اس جگہ نہیں ہو سکتا, اب تو رومی مارے گئے ختم ہوئے. اچھا شرط ہو گئی, تو اس میں غالباً 100 اونٹوں کی بات ہوئی, لیکن یہ کہ شاید 2 سال طے کیے گئے. حضور کو خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, دیکھو 9 سال تک پر بزا کا لفظ قرآن میں آیا ہے, تم 9 سال کی شرط لگاؤ اور اونٹ بڑھا دو. چنانچہ حضرت ابوبکر نے وہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی اور کہا بھائی 9 سال کے اندر اندر غلبہ ہو جائے گا, مغلوب ہو جائے گا ایران, اور وہ ہو گیا. اور دوسری حمد سے پیشن گوئی تھی وہ یوم یفرح المؤمنون, اس دن مومنوں کو بھی بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی. عین غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, ادھر ہرقل جو ہے وہ آیا ہے, اس نے ایران کے پیچھے سے جا کر یہ آذربائی جان وغیرہ کے علاقے سے آ کر حملہ کیا, اور یہ کہ پھر وہ اپنی سلیم بھی واپس لے گئے اور شکست کا بدلہ لے لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی عظمت کے قائل ہیں آخر وہ بھی مانے تو صحیح نہ کہ پیشین گوئیاں تو ہے. اول تو یہ کہ قیامت اور آخرت, احوال آخرت, احوال جنت, احوال دوزخ, یہ سب کیا ہیں؟ پیشین گوئیاں. اور دوسرے یہ کہ اس قسم کی ایک پیشین گوئی واقعاتی بھی ہے. بہرحال اس بارے میں حدیث کے جو مجموعے ہیں ان کے اواخر میں 4 ابواب آتے ہیں جن پر عام طور پر حیرت ہوتی ہے کہ علماء نے بھی توجہ نہیں کی. کتاب الفتن, بڑے بڑے فتنے جو رونما ہوں گے قیامت کے قریب. کتاب الملاحم, بڑی بڑی جنگیں جو ہوگی قیامت کے قریب. کتاب اشراط الساعہ, قیامت کی علامتوں کا بیان. کتاب و علامات القیامہ، یہ جو باب ہے چار، یہ سب تقریبا پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوا، بعض سے علماء نے تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی ہے اس میں حدیث پڑھتے ہوئے سارا زور صرف کر دیتے ہیں فقہی مسائل کے اوپر. اب فقہی اختلاف تو ہوگا، نماز میں ہوگا، روزے میں ہوگا، اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان میں ہوگا. یہ جو ہے پیشین گوئیاں، ان سے تو کوئی حکم شرعی تو نکلتا ہی نہیں، لہذا اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوئی. بہرحال ان میں یہاں نوٹ کیجئے، کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں قطعی جو ہو کر رہیں گی. سب سے پہلے قیامت آ کر رہے گی، اس سے پہلے پورے پورے عرضے پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک وقفہ ہے. جب 40 برس تک حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ جب وہ نازل ہوں گے اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے، اس کے ان کے انتقال کے بعد پھر زوال آئے گا، پھر لوگوں کے اندر فسق و فجور دوبارہ شروع ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص ہوا چلے گی کہ جس سے اہل ایمان کی زندگی ایسے ختم ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے کہ جیسے کسی مشکیزے سے ایک پانی کا ایک قطرہ نکل آیا، بس اہل ایمان کو تو اس طریقے سے موت دے دی جائے گی، تاکہ قیامت کے جو شدائد ہیں، جو ہولناک واقعات آنے والے ہیں، ان سے وہ اہل ایمان بچ جائے. اس کے بعد دنیا میں صرف وہ رہ جائیں گے جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، پھر قیامت آئے گی. چنانچہ ایک حدیث موجود ہے، قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو گنوایا قیامت قطعی، اس سے پہلے ذرا یہ زوال تھوڑا سا آئے گا، فسق و فجور بھی ہوگا، پھر اس کے نیچے پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس سے پہلے عظیم جنگیں ہوگی، اور ان جنگوں کے دو مراحل ہوں گے. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو بڑی شکستیں ملیں گی، بڑا جانی نقصان ہوگا، بھاری جانی نقصان، بڑے بڑے ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ ہولناک جنگوں کا پہلا دور ہے. پھر پانسا پلٹے گا، اور اس وقت جو ہے اس پانسا پلٹنے میں دو شخصیتوں کا عمل دخل ہوگا، ایک حضرت مہدی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرت مسیح کا نزول آسمان. اس کے بعد یہ ہے عیسائیت بطور مذہب ختم ہو جائے گی، اور سب کے سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. یہود کا قلعہ قبا ہو جائے گا، کوئی یہودی نہیں بچے گا. لیکن یہ کہ یہ دو دور ہیں، پہلے دور میں مسلمانوں پر سختیاں، شکستیں، خونریزی، جانی و مالی نقصان، ملکوں پورے پورے ملکوں کا ہاتھ سے نکل جائے. دوسرا دور وہ کہ پھر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، پاسے پلٹ جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوگی، اولاً حضرت مہدی کی قیادت میں، اور اس کے بعد تکمیل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیادت. یہ جو جنگیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ بہت عظیم ہوگی. یہ جو جنگوں کا معاملہ ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے صاحبزادے ہیں، اس پر کتاب لکھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص دے دی ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، تو بڑا خلاصہ دے دیا. احادیث میں جن جنگوں کا ذکر آتا ہے ان کی زمانی ترتیب مشکل ہے، حدیث علیحدہ علیحدہ ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں یہ، ان میں سے کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، یہ چونکہ تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، لہذا اس کی پوری ترتیب تو یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ واقعات رونما ہو کر رہے ہیں. ان میں سے ایک جنگ جو بہت بڑی ہوگی، اور اس کے لیے میں اب آپ کو لفظ بتا رہا ہوں کہ حضور نے دو لفظ استعمال کیے، الملحمۃ العظمى، الملحمۃ الکبرى. اور یہ دونوں در حقیقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آتے ہیں. سنن ابی داؤد میں اور ترمذی شریف میں الملحمت العظمی اعظم کو آپ جانتے ہیں نا، قائد اعظم، بر اعظم، سب سے بڑا عظمی اس کا مؤنث ہے. الملحمت العظمی، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، یہ بنا لحم سے گوشت. آپ کو معلوم ہے کہ جو اب عالم عرب میں جو قصائی کی دکان ہوتی ہے، گوشت کی دکان، اسے ملحمہ کہتے ہیں، اس لیے وہاں گوشت کے ٹکڑے کر کر کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. لحم، لحم سے. جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہاتھ کٹ کے جو جا پڑا ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، یا اس کا پیر جو ہے اس کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہے، اور وہاں سے جو ہے انتڑیاں باہر آ گئی ہے، وہ تو آخر جسموں کا قیمہ ہوتا ہے. تو الملحمۃ العظمی سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف، اور الملحمۃ الکبری یہ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے. یہ جو جنگ ہوگی عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان، یہ ہے عظیم صلیبی جنگ. اب اس کے اندر عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی جو لشکر ہوں گے، وہ ایک حدیث سن لیجئے آپ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث میں کوئی دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتاب کی حدیث نہیں دے رہا ہوں، حدیث صحیح بخاری کی. اس میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ حضور جب کہ غزوہ تبوک کے دوران تبوک میں مقیم تھے، وہاں کچھ لوگ آپ کے پاس گئے، انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ حالات بتائے. وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا جو ٹکڑا سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. صبح سفادت المال، اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ مال بہت ہو جائے گا، کثرت ہو جائے گا، دولت پھیل جائے گی دنیا کے اندر، دولت کا جو ہے بات لگ جائے گا. اس کا اندازہ کس سے کہوں کہ حتیٰ یو تر رجل ہو میرا تھا دینار، یہاں تک کہ ایک سائی کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے، 100 دینار پیدل لو ساخ تک، وہ غصے میں رہے گا، ناراض رہے گا، کیا دیا ہے مجھے 100 دینار کی دولت کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا کہ 100 دینار بھی اس سائی کو حقیر لگیں گے. ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلت، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے عرب ممالک میں مال کا جو اس وقت دریا بہ رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، سعودی عرب میں، امارات میں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیسی کیسی عمارتیں، انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی عمارتوں کے بنانے میں، ان سے آگے نکل گیا. جتنا کام انہوں نے فلم بنیاد اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں. دولت ہے، قسمت سے، بہت قسمت سے، بہت قسمت سے. اور فتنہ جو آ رہا ہے عالم عرب کے اندر آ چکا ہے، مغربی تہذیب ان کے گھروں میں جا کر پنجے گاڑ چکی ہے. یہ نماز روزہ ایک دکھاوے کا رہ گیا ہے، مسجدیں شاندار بنانا یہ ہے، لیکن پوری تہذیب ان کے اندر، اب تو سعودی عرب میں جو سب سے زیادہ اور سبق سمجھا جاتا تھا، کوئی ایجوکیشن یونیورسٹی بن رہی ہے، مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی نہیں، سعودی عرب، وہاں وہ دور ختم ہو گیا کہ جب نماز کی اذان ہوئی تو فوراً لوگ وہ نکل جاتے تھے متوے، اصلا اب کہتے ٹھیک ہے وہ آدمی تو ہے لیکن کسی کو کچھ کہو مت، بس تم اپنا کہتے ہوئے گزر جاؤ. کوئی عورت اگر فرض کیجیے ننگے سر جا رہی ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر ڈھانپو، بس. یہ تو اب وہاں کچھ شکل یہ پیدا ہو رہی ہے، تو ہر گھر میں ظاہر بات ہے حضور نے جیسے کہ اور احادیث میں فرمایا ہر گھر میں ناچنے والی ہوگی، ٹیلی ویژن ہے موجود، ناچنے والی یہی ہے، ایک کیا سیکنڈ ادھر سے گھمائیے، ادھر سے دیکھیے، ادھر سے دیکھیے، ہالی ووڈ دیکھیے، بالی ووڈ دیکھیے، سب کچھ دیکھتے ہیں. تو مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، اور یہ فتنہ ایک ایسا آئے گا کہ جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا عرب کے. ثم ہدنۃ، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی صلح ہوگی، اور وہ صلح اس وقت ہے. سعودی عرب، امارات، سب کس طرح امریکہ کے پنجے میں ہیں، سارے بڑے بڑے جو ان کے اس وقت بند ہیں بیس، وہ کہاں ہیں؟ قطر میں ہے، بحرین میں ہے، کہاں ہیں؟ سعودی عرب میں ہے، شمالی افریقہ کے عرب ممالک بھی مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے، لیکن صلح ہے، امریکہ کے ساتھ صلح ہے، امریکہ سے دوستی ہے. فتکون بینکم و بین بنی الاسفر، یہ جو صلح ہوگی یہ ہوگی تمہارے اور زرد رنگ رکھنے والوں کے درمیان، کیونکہ گورے لوگ ہیں یہ، وائٹ. فجندرو، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ عیسائی صلح کی خلاف ورزی کریں گے. فیاتوکم تحت ثمانین رایتن، تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈے لے کر. تحت کل رایتن 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج کے ساتھ عربوں پر عیسائی رومی یہ حملہ کریں گے، اور یہ عظیم ترین جنگ ہوگی، عظیم ترین جنگ ہوگی، عظیم ترین جنگ. اب اس میں کس طرح ہلاکت خیزی ہوگی اس کا بھی اندازہ احادیث سے کیجئے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث ہے مذکور مروی ہے، اس میں دو جملے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، کتنی موتیں ہوگی، کتنے لوگ مریں گے، کتنا خونریزی ہوگی، کتنا قتل عام ہوگا. حتی ان الطائرہ لیمر بجنباتہا بجنباتہم فلا یخلفہم حتی یخر بیتا، یہاں تک ایک پرندہ اڑے گا اڑے گا، وہ لاشوں سے بچ کر نکلنا چاہے گا، زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں کے ڈھیر، یہاں تک کہ وہ پرندہ تھک گر جائے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا. کوئی ایٹمک جنگ ہوگی واللہ عالم، یا کوئی پوائزنس گیس ہوگی واللہ عالم، کیمیکل ویپنز ہو سکتے ہیں، بایولوجیکل ویپنز ہو سکتے ہیں، ایٹم بم کا معاملہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ سارے آج جو ہیں ہتھیار انسان نے تیار کر لیے موجود ہیں، جس سے بڑی ہلاکت آئی. اسی روایت میں آگے چل کر الفاظ آتے ہیں، فَيْتُعَادُ ابْنُ الْأَبِ، اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ایک باپ کے بیٹوں کا شمار کیا جائے گا. کانو میتن، ایک باپ کے یا ایک دادا کے 100 ہوں گے بیٹے یا پوتے. فلاح واحد، ایک بچے گا صرف دنر میں ختم ہو جائے. یہ باتیں میں نے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کہی ہیں، لیکن میں نے ان پوری طریقے سے سند کے ساتھ احادیث کو بیان کر کے اس کے حوالے سے یہ باتیں آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ صلیبی جنگ ہے سب سے بڑی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے، اس جنگ کا میدان اصل کیا ہوگا؟ مشرق وسطی. عرب کا جزیرہ نما عرب کا شمالی حصہ، مدینے سے اوپر پورا شام، پورا عراق، پورا فلسطین، اور ترکی کا بھی جنوبی حصہ، یہ میدان جنگ. لیکن اس جنگ کے لیے جو تمہید ہونی ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے ہونی ہے، جو ہو چکی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. جو جنگ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں لڑی گئی، اور جو ہمارے اپنے ملک میں لڑی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں شدید اندیشے ہیں کہ کیا ٹرم اختیار کر لینا، یہ در حقیقت اسی عظیم ترین صلیبی جنگ جو ہے اس کا پیش خیمہ ہے، اس کی تمہید ہے. حالانکہ اصل میدان تو وہاں ہونا ہے. پھر یہ کہ ان میں مقابلہ ہوگا عیسائیوں اور مسلمانوں کا، یہودی سامنے نہیں ہوگا، یہودی صرف آخری مرحلے میں آئے گا سامنے، وہ میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا مرحلہ ہے جس میں تباہیاں آ رہی ہیں، جس میں جو ہمارے اوپر ہلاکتیں آنے والی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہودی جو ہے، لیکن ساری پلاننگ یہودی کی ہوگی، ساری موٹیویشن یہودیوں کی طرف سے ہوگی، لیکن یہودیوں کو سامنے نہیں لائیں گے. اور اس کا ایک نقشہ آپ دیکھ چکے ہیں، جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی فوج جو ہے امریکہ لے کر آیا تھا عراق کے خلاف، جبکہ عراق کو بھی اس کے ایمبیسڈر، اس کی ایمبیسڈر گلاس پائی نے دھوکہ دے کر پھانسا تھا، اس کو اس جنگ کے اندر داخل کیا تھا. صدام سے اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کویت کے لوگ جو ہے وہ آپ کا تیل کھینچ رہے ہیں، ترچھی جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں بجائے سیدھا یوں جانے کے یوں بور کر رہے ہیں، تو سرحد پار سے عراق کی زمین سے بھی تیل کھینچ کرنے جا رہے ہیں. اوکے وہ ہے، آپ اپنا معاملہ طے کریں. وہ صدام، میں اس زمانے میں کہا کرتا صدام، سو جال. دام کیا ہے؟ دام کہتے ہیں دانا و دام سے گزر، احتائے رکھے بلند بال، دانا و دام سے گزر. وہ صدام پھنس گیا دام کے اندر، پھر جو اس کا کچوبر نکلا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یاد ہے آپ کو، یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، انہیں بٹھا دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیں خطرہ ہے، صدام کے اگر سکنڈ میزائل آ گئے ہم پر ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں. پیٹریوٹ میزائل دے دیے گئے، اگر کہیں سے کوئی میزائل تم پر آئے گا تو پیٹریوٹ جو ہے وہ فضا میں جا کر اس کو ختم کر دے گا. پہلی مرتبہ یہ سنا بھی اسی وقت تھا، جیسے افغانستان کے جہاز میں سٹنگر میزائل پہلی دفعہ سنا تھا، اسی طرح پیٹریوٹ میزائل یہ یہودیوں کو دیے گئے. اس لیے کہ امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم سامنے آؤ گے تو یہ عرب جو سارے ہمارے ساتھ ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اتنی بڑی کوڈیشن جو ہمیں ملی ہوئی ہے پھر وہ نہیں رہے. یہی معاملہ اس پورے مسئلے میں ہوگا. ابھی جو عظیم ترین صلیبی جنگ آنے والی ہے، یہ بظاہر تو یہ عیسائی اور مسلمان، حقیقت میں عیسائیوں کے پیچھے اصل طاقت، اصل پلاننگ یہ سارا یہودیوں کا. یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں، ایک تو میں نے حدیث آپ کو سنا دی، ہمارے لیے تو سب سے بڑی پیشن گوئی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ آپ نے فرمایا اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا فلسفی ہے تاریخ کا. اس نے 1950 میں یہ لکھا ہے، دی ورلڈ اینڈ وار، یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے دی وار ان دی 21st century ول ناٹ بی بٹوین کیپیٹلزم اینڈ کمیونزم، بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین، بٹ دی وار ان دی 21st century ول بی بٹوین دی کرسچنز اینڈ مسلم. یہ ٹوائنبی کا قول ہے، یہ مجھے ایک کتاب سے ملا ہے. وہ کتاب ہے ایک ہٹ مین، جس نے کہ اپنے تجربات لکھے ہیں، امریکہ کا ایجنٹ. تو اس نے اپنے جرائم کا جو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ملکوں کے اندر اکنامک تباہی مچائی ہے، ہٹ مین، اکنامک ہٹ مین، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکن نام ہے اس کتاب میں. یہ کتاب، یہ مقولہ مجھے وہاں سے ملا ہے حوالہ. وہ کیا کہتا ہے، اس زمانے میں جنگ کیا ہو رہی تھی، یہ ہو رہی تھی کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان، کولڈ وار تھی، وہ ہاٹ وار نہیں ہوئی تھی، اسی کے دونوں طرف ایٹمک بم رکھے ہوئے تھے، ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے تباہی تو آ جائے گی، برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ ڈیٹرنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جنگ ہاٹ نہیں ہوئی، کولڈ ہوئی ہے، ارب ارب ڈالر خرچ ہوا ہے کس کی، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ خلا میں بھی، خلا نورد پہلا روسی کیا ہے، وہ آگے نکل گئے تھے روسی، امریکی تو کہاں پر ایسے، یہ تو آگے نکل گئے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن ظاہر بھی ہے، اب آخر فلسفی جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے آگے کیا دیکھ رہا ہے نا، ماضی پر بھی نگاہ ہوتی ہے اور مستقبل پر بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین، حالانکہ اس وقت جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونزم، لیکن ظاہر بھی کہہ رہا ہوں 1950 کے اندر کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین. ہاں اب جو جنگ ہوگی 21ویں صدی میں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، وہی بات کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے اندر پہلے آ چکی ہے. اور اسی طریقے سے میں ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں، جیسے حضور کی پیشن گوئیاں ہیں ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عام غیر نبی، اگر ان کی روحانی طرف انہیں حاصل ہو جائے تو کچھ عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور آنے والے کچھ حالات کی بھی انہیں خبریں مل جاتی ہیں. مثلاً نوسٹراڈیمس بہت مشہور ہوا ہے، بہت مشہور ہوا. ہمارے ہاں نعمت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ان کی پیشن گوئی ہے، اب یہ نبی تو نہیں تھے. حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھے جان، انجیل بھی ہوگی گاسپل آف اور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان، لیکن وہ تو علیحدہ ہے. اور اس کے بعد آخری جو باب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا وہ ہے ریولیشنز آف سینٹ جان، اس میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے حالات جو قیامت سے قبل ہونے والے ہیں، اور اس میں بھی اس جنگ کا ذکر کیا ہے، آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی. اب اس لفظ کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر، میں نے جو تلاش کیا ڈکشنری، آرمگیڈون کیا ہے؟ اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایون بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. ایک بہت بڑی جنگ جو خیر اور شر کے حاملوں کے درمیان ہوگی اس دنیا کے خاتمے سے پہلے. اے ویری بگ وار وچ ول بی ہیلڈ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایون بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. اب دیکھیے اسی کی پیشن کو اقبال نے کی تھی، دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب اس سلسلے میں جو میں نے کارڈ آپ کو تقسیم کرایا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے، آخری ثبوت کہ یہ کروسیڈ ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں یہ جان لیجیے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے. 2001 کے ستمبر کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے دو ٹوین ٹاورز گرائے گئے امریکہ میں، اور اس کا ملبہ ڈال دیا گیا القاعدہ، القاعدہ پر، طالبان پر، اسامہ ابن لادن پر، پوری دنیا میں شور مچا کر. اور پھر اس کے حوالے سے حکومت نے کانگریس سے اور سینٹ سے منظوری حاصل کر لی، جتنا چاہو خرچ کرو، کرو ان کو ختم، کرو ان کو ختم، کرو ان کو ختم. یہ ہے ستمبر 2001، اور اگست 2001 کے پرچم میں یہ ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. یہ امریکہ کے پروٹیسٹنٹ عیسائی جو ہیں اور ان میں خاص طور پر ایونجلس، دی نیو بورن، دی نیو کنزرویٹوز، یہ ان کے مختلف نام ہیں، جو یہودیوں کے یہودیوں سے بڑھ کر سرپرست ہیں، جنہیں آج کل کہا جا رہا ہے پر کرسچن زائنسٹ، ورنہ پہلے تو زائنسٹ کا لفظ آتا تھا یہودی کے ساتھ، کرسچن زائنسٹ جو ہے وہ آگے بڑھ کر یہودیوں سے، جو مذہبی پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اسرائیل کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے. مجھ سے بھی یہاں پر جو ایک لیکچرر آئے تھے، پروفیسر آئے تھے امریکہ سے، ان میں یہودی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو سپورٹ نہیں کرتے اسرائیل کو، آل دا واز اے جیو. اور ایک ہوسٹل میں ملاقات ہوئی تھی وشواف، وہ پروفیسر امیریٹس ہے، بہت بڑا، بہت عمر بھی ہے. اب اس نے بھی کہا تھا کہ ہم تو نہیں سپورٹ کر رہے عیسائی کو، یہ تو یہ کر رہے عیسائی، ہم نے اصل میں ہماری اینوئل کنونشن تھی ہیوسٹن میں امریکہ میں، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، 12 سال ہو گئے ہوں گے، تو وہاں پر ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک تقریر ایک یہودی عالم کرے، ایک تقریر جو ہے عیسائی عالم کرے، ایک تقریر ہمارا نوجوان کارکن باسط بلال. تو یہ وشو راؤ جو آئے تھے یہ یہودی تھے، پروفیسر امیریٹس، جو عیسائی تھا وہاں پر تقریر کرنے والا اس کے اندر اشارہ کر کے یہ سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی کو، ہم نہیں کر رہے اوپنلی. تو در حقیقت یہ ہے وہ طبقہ جن کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ملینز کے اندر یہ اخبار سے رسالہ چھپتا ہے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، ملینز اور فری اور بے تحاشا لٹریچر ہے جو فری تقسیم کرتے ہیں. ان کے ٹی وی چینلز اور ان کے جو ہے ریڈیو پروگرام دن رات مسیحیت کی تبلیغ پر لگے ہوئے. اب وہ جو ہے وہی تو در حقیقت کرسچن زائنس ہے. انہوں نے اپنے پرچے میں لکھا، ایک مہینے پہلے کا پرچہ ہے یہ، ستمبر 2001، اگست 2001، اور جو پرچہ چھپا ہے اگست 2001 میں وہ لکھا گیا ہوگا جولائی 2001 میں، اور اس کے یہ الفاظ ہیں جو آپ نے یہاں پڑھ لیں گے. Many people think that crusades are a matter of the past, over forever. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تو ماضی کا واقعہ تھی، جو ہو چکی ختم ہوئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. بٹ دے آر رانگ. یہ پڑھ لے گا جا کر، اس وقت تو آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے یار. دے آر رانگ. Preparations are being made. نوٹ کیجیے، preparations are being made. تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک امریکی لکھ رہا ہے، ایک جنرل فلری جو ایڈیٹر ہے اس کا وہ لکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ تو شاہدہ شاہد و منارے آئے والی بات ہو گئی، یہ تو گھر کا بھیدی ہے جو بیان کر رہا ہے. جیوش لابی اور نیو کونس امریکن یہی تو آج امریکہ کو چلا رہے ہیں، امریکی حکومت ان کی مٹھی ہوتی ہے، صدر ہل نہیں سکتا، ان کی مرضی کے خلاف وہ ایک لفظ بول نہیں سکتا، اور وہ لکھ رہے ہیں. Many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for the final crusade, which will be the bloodiest of all. آخری crusade کی، آخری صلیبی جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ خونریز ہوگی. یہ ہے آخری میں نے جو گواہی آپ کے سامنے پیش کر دی، قرآن مجید کے الفاظ، شاہد شاہد من اہلہا. اور آپ کو یاد ہوگا بش کی زبان سے بھی لفظ نکل گیا تھا کروسیڈ، بعد میں اس نے پچھتایا، واپس بھی لیا، لیکن وہ تو یہ کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات بستی ہوئی، فقیہ مستعد بھی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا نکلی بات سچی ہے، کروسیڈ ہے یہ، یہ عیسائیوں کا جہاد ہے، مذہبی جہاد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف. اب آئیے اس کروسیڈ کا، اس عظیم ترین جنگ کا، اس ملحمۃ العظمیٰ کزمہ کا یا کبرا کا، اس کا پس منظر کیسے تیار ہوا ہے. دیکھیے، کچھ عرصے پہلے تک ہماری دنیا بائی پولر تھی، دو بڑی بڑی طاقتیں کافی عرصے تک ایک دوسرے کے سامنے رہی. یو ایس ایس آر بہت بڑی طاقت، اور ادھر امریکہ بہت بڑی طاقت، یو ایس اے، یو ایس ایس آر، یو ایس ایس اے. اب ہوا کیا؟ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں، ایک تو یہ کہ رشیا کو جو شکست ہوئی عظیم افغانستان میں، اور وہ بڑا نقصان اٹھا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا، اور اس کے بعد اس کا شیرازہ بکھر گیا. گویا کہ سامنے جو مد مقابل تھا وہ ختم ہو گیا. دوسری بڑی بات کیا ہوئی؟ پہلی خلیجی جنگ میں جس طریقے سے صدام حسین کا قیمہ کیا گیا، وہ نشہ چڑھ گیا. اب یہ جو بش ہمارا ابھی تھا، اس سے اس کا باپ جو تھا اس نے کہا تھا پہلی خدیجی جنگ کے بعد اب نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ نیا عالمی نظام ہم قائم کریں گے جس کا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں 1776 سے. 1776 میں امریکہ کا جو $1 نوٹ بنایا گیا جس پر لکھی ہوئی تاریخ 1776، جس پر پیرامڈ کا نشان بنا ہوا ہے، حیران ہو گئے. پیرامڈ وہ تو مصر کی شے ہے، اس کا امریکہ سے کیا تعلق؟ اس پر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ پیرامڈ کے اوپر. کبھی جا کے دیکھیے گا $1 نوٹ کو، اور نیچے لکھا ہے نووس آرڈس سیکیورم، اب نیا سیکولر ورلڈ آرڈر دنیا میں قائم کیا جائے گا. یہ سارے مذاہب جو دوسرے ختم کر دیے جائیں گے. ہمارا سیکولرزم کہ حکومت اور ریاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا ڈنکا بجے گا. اور بش جونیئر نے کیا کہہ دیا تھا، اب کروسیڈ شروع ہو رہی ہے اور ہم ایک پوری نئی دنیا کا نظام دیں گے. یہ جو نشہ چڑھا انہیں، اور امریکہ بن گیا سول سپریم پاور آن ارتھ، اس نشے کا کیا عالم تھا. اس زمانے میں موری پور ایئر بیس ہے ہماری کراچی میں، پاکستان ایئر فورس کی، وہاں امریکہ کا جو چیف آف ایئر اسٹاف ہے آیا تھا اور اس نے تقریر کی تھی، امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی ہے، جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا. یہ انداز تھا وہ، ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ ہمارا بند مقابل تو وہ دیکھو چٹ پڑا ہوا ہے، اپنے زخم چاٹ رہا ہے، یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا. کل کہاں ہوتا تھا نقشے میں دکھانا مشکل ہو جائے گا. اور ان کے اندر اب یہ بات پیدا ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ ایک عظیم جنگ شروع کریں تاکہ پوری دنیا پر اپنا نظام لے آئے. اور اس عظیم جنگ کو شروع کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے وسائل درکار ہو گئے، پیسہ چاہیے گا، ہمیں پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ امریکن کانگریس سے، امریکن پبلک اوپینین سے، امریکن سینٹ سے ہم جو ہے منظوری حاصل کر لیں. بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو خرچ ہو رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے امریکہ کی معاشی اعتبار سے، اس قدر خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے سازش کی، اپنے ہی ہاتھوں اپنے ٹوین ٹاورز گرائے خود. موساد اسرائیل کی جو ہے خفیہ ایجنسی، اور امریکہ میں سی آئی اے، انہوں نے مل کر گرائے تاکہ ایک دم غصہ آ جائے. اور اس زمانے میں انہوں نے ایک اور بھی کتاب شائع کروائی تھی امریکہ کے اندر، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. یہ پرل ہاربر کیا تھی اب بھی سمجھ لیجئے، جنگ عظیم دوم کے اندر آپ کو یاد ہوگا یورپ پٹ رہا تھا، برطانیہ پٹ رہا تھا، بری طریقے سے مار کھا رہا تھا، ہٹلر چڑھا آ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ سارا باہر چل جائے گا. اس وقت بڑی خوشامدیں بھی کی ہیں، جا کر دلیلیں بھی دی ہیں، چرچل بھی گیا ہے امریکہ سے کہ خدا کے لیے تم اس جنگ کے اندر آؤ. یہاں تک دھمکی دی گئی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر اگلی باری تمہاری ہوگی، ہٹلر تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن امریکہ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں تھا. جیسے کوئی شیر جو ہے اپنی کچھار میں آرام سے پڑا ہو، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ادھر بھی سمندر ہے بہت بڑا، ایک طرف اٹلانٹک ایک طرف پیسیفک، باقی دنیا میں سے کسی کے ساتھ تو اس کی سرحدیں ملتی ہی نہیں. یہ تو ایک تو تین بڑے آزم ہیں جو ملے ہوئے ہیں، یورپ ایشیا افریقہ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں، ایک بہت بڑا ماس ہے جو کہ خشکی کا، وہ تو الگ ہے، شمالی امریکہ جنوبی امریکہ، بس ادھر اٹلانٹک ادھر پیسے، وہ میدان جنگ میں آنے کو تیار نہیں تھا. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں نے کرایا ہوگا لازمن. پرل ہاربر ایک بہت بڑا بیس تھا امریکہ کا، ہوائی آئی لینڈ جو ہے پیسیفک میں، اس کے اندر وہ بحری جہاز بھی وہاں پر تھے، اور ہوائی جہازیں بے شمار تھے اور بڑی نفری تھی ان کی اس پر. جاپان نے اچانک حملہ کیا, ہزاروں امریکی مارے گئے, ان کے سارے جہاز غرق کر دیے گئے جو وہاں پر موجود تھے. اب اٹھا ہے غصے میں آ کر وہ شیر جو ہے چنگھاڑتا ہوا نکلا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار اس کا پانسا پلٹ گیا. پھر جو شکست ہوئی ہے ہٹلر کو آپ کو معلوم ہے, جس طرح اس نے خودکشی کی ہے ذلت کے ساتھ. اس سے کچھ کیوں ہوا, امریکہ آیا میدان, گورنر تو ختم تھا, یورپ تو ختم تھا, کوئی مقابلہ کرنے کی حیثیت یورپ کی نہیں تھی. اور چرچل میں نے آپ کو بتایا گیا ہے, اس نے خوشامدے بھی کی, دھمکی بھی دی, نہیں آؤ گے تو پھر اگلی باری تمہاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکن پبلک اوپینین کو آبادہ کرنے کے لیے, کہ وہ بڑے سے بڑا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, پرل ہاربر کی طرح کی کوئی چیز ضروری ہے. وہ پرل ہاربر ہے جو ٹوین ٹاورز گرا کر اور اس کا سارا ملبہ یہ اسامہ ابن لادن کے اوپر اور القاعدہ پر ڈال کر اور جنگ کا آغاز کیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے اس میں اس حد تک پورا فلسفہ بدل دیا, وہ بش پری امیشن کے اوپر اصول بنا لیا, ہمیں جہاں سے اندیشہ بھی ہوگا وہاں حملہ کر دیں گے. ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم حملہ کریں, نہیں, ہمیں اندیشہ بھی اگر ہوا تو حملہ کریں گے. اور یونائٹڈ نیشن ساتھ دیتی ہے تو دے بنا جائے جہنم میں, اور ہمارے اپنے ساتھی جو ہے جرمنی اور فرانس کو بھی ساتھ دینا چاہیں تو دے بنا دے تو یہ دماغ کا ان کا ٹھکانا تھا فرعونیت کا, جھوٹے بالکل جھوٹے معاملات بنا کر, جھوٹے معاملات بنا کر اور ایک عظیم جنگ کا آغاز کیا گیا. اس کے جو ہے اہداف کیا ہیں یہ نوٹ کر لیجئے, یہ چار ہیں. یہ تو یوں سمجھیے کہ پہلی خلیج کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے امریکہ میں تھنک ٹینکس کو اور مختلف یونیورسٹیوں, بے شمار یونیورسٹیاں ہیں وہاں, بڑے بڑے بیٹھے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور دنیا کے اقتصادیات کے, سب ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا تھا. ٹاسک کیا تھا, اس وقت امریکہ کو جو حیثیت دنیا میں حاصل ہو گئی ہے اس کو 21ویں صدی میں برقرار کیسے رکھا جائے. یعنی یہ قانون تو دنیا میں ہے, ہر کمالے راز والے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ نقشہ ہمارے سامنے آئے, ہمارے تھنکرز, ہمارے انٹلیکچوئلس وہ بیٹھے سر جوڑ کر تھنک ٹینکس کی شکل میں اور بتائیں کہ یہ حیثیت ہم کیسے برقرار رکھیں. چار مقاصد پیدا کیے گئے. نمبر ایک, زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کیے جائیں, تیل اور منرلز, دنیا کے ان ذخائر پر قبضہ کریں. نمبر دو, ہمارا جو معاشی نظام اور سیاسی نظام ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ برقرار رکھا جائے, اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے. اور نمبر تین, خاص طور پر کہیں اسلامی نظام کہیں سامنے کھڑا ہو نہ جائے. وہ جو ابلیس کی وجہ سے شورا علامہ اقبال کی نظم ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں الہامی نظم ہے, ان کی زندگی کی آخری نظموں میں سے ہے. اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تو کمیونسٹوں سے کوئی ڈر ہے, میرا ابلیسی نظام جو کر تو قائم رہے گا, نہ جمہوریت سے کوئی خوف ہے, نہ فاشزم سے کوئی خوف ہے, اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے, اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو, خال خال اس قوم میں, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو ظالم وضو, اس کی خاکستر میں شرارے آرزو ہے, یہ دبی ہوئی ہے, کئی سو سال ہم نے انہیں اپنے قدموں تلے روندا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے کیا تھا, کولونیل رول, کہیں انگریز, کہیں فرانسیسی, کہیں ڈچ, کہیں ولندیزی, کہیں اسپینیئرز, کہیں اٹیلینز, یہ نہیں تھا نا, پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل رول کے تحت رہا, تو ہم نے ادھر رگڑا ہے اپنے پاؤں تلے. لیکن ان کے اندر ایک انگارے کے اندر جیسے کہ آگ چھپی ہوتی ہے اوپر راکھ آ جاتی ہے, یہ اوپر سے مرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے اندر راکھ ہے اندر, یہ ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو, قصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں محمد رسول اللہ کا نظام آ جائے سامنے, ظاہر بات ہے ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. 100% ان کے معلوم ہے. یہ نظام سارا یہودیوں کا بنا ہوا نظام ہے, رینیسنس کے بعد کا نظام ہے جو بنا ہے. یہ سارا بینک کا نظام یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. کبھی پتہ نہیں آپ نے اس کا بھی مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا ہے. اقبال کہتا ہے ای بلوک, بلوک بینک کی جمع بینک, ای بلوک ای فکر چالا کے یہود نور حق اسید آدم ربود. یہ جو بینکوں کا نظام ہے, یہ ذہن عیارانہ ذہن جو ہے یہودیوں کا, اس کی پیداوار ہے. اور اس سودی نظام نے انسان کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا, روح جو نورانی ہے, اس کے روح کو سرد کر لیا ہے. اور کس طرح عظیم بات کہی اقبال نے, تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام, جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا, تلپٹ نہیں ہوگا, تہو بالا نہیں ہوگا, دانش و تہذیب و دین سودائے خام, کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا دین, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوتا. اپنے اس نظام کو پروٹیکشن دینا, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے دیے اپنے بینکوں کو بچانے کے لیے. یہ آپ کو معلوم ہے, یہ اس کا ببل تو پھٹ چکا ہے جو کوئی ہوا ہے امریکہ کے اندر, جتنے بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالے ہوئے ہیں, پھر ان کو دیے گئے پیسے, دو تم اور قرض دو اور دو اور قرض دو لوگوں کو تاکہ لوگ خریدے, کچھ خریدیں گے تو جو ہے ایک اکانومی میں جو بالکل ایک وہ سست رفتاری آ گئی ہے تو وہ جو ہے آگے بڑھے گی. اس لیے یہ تو ساری مارکیٹ اکانومی کا دھندا ہے اس کا. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک نمبر ہمیں دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھنی ہے. نمبر دو, اپنے نظام کے خلاف کسی اٹھتی ہوئی دھمکی کو نپ دی ایول ان دی بڈ ختم کرنا ہوگا, کچل دینا ہوگا. نمبر تین, پوری احتیاط کرنی ہوگی کہ کہیں اسلامی نظام دنیا کے سامنے نہ آ جائے, کوئی جھلک نہ دکھا دے. چنانچہ یہ بات تو فیکٹس میں سے ہے, آن ریکارڈ. جب یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی, ختم ہو گیا یو ایس ایس آر, اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کر رہے تھے اور اس کے اندر اضافے کر رہے تھے اور اس کے اندر توسیع ہو رہی تھی, اس میں اور ملک آ گئے. تو کسی نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ جناب یہ ساری نیٹو ویٹو تو آپ نے بنائی تھی یو ایس ایس آر کو کنٹین کرنے کے لیے, کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی تھی نا, اس کے گرد گھیرا ڈالنا تھا, اب وہ تو ختم ہو گیا, اب کس کے لیے تمہیں نیٹو درکار ہے؟ کہ ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. ابھی تو کوئی ٹوین ٹاورز نہیں گرے تھے ابھی, لیکن دیر جو ہے ان کے, چاہے وہ بش سینئر تھا یا اب نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا ہے, اب ہم نیا نظام اپنا قائم کر کے رہیں گے. اور یہ کہ بش سینئر جونیئر نے کہا یہ چاہتے ہیں مسلمان ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. میں تو حیران ہوا, ہمارے ذہن میں تو کبھی ہسپانیا نہیں آیا آج تک, ہم تو بھول چکے ہیں, 500 برس ہو گئے اس کو ہمارے ہاتھ ہاتھ سے لے ہوئے, لیکن واقعہ یہ انہیں یاد ہے. اور علامہ اقبال کا شعر ہے, ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یہودی 2000 سال پہلے نکال دیے گئے تھے عرض مقدس سے, 70 عیسویوں سے نکلے ہوئے وہاں سے ڈائسپورا کے اندر ہیں, پھر بھی ان کا حق ہے. ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یہ تو 500 برس کی بات ہے, 1492 میں آپ کا فال آف گرناتا ہوا ہے, فال آف گرینڈا, اور یہ کہ اس کے بعد سے اسلام کا وہاں خاتمہ کیا گیا. اور نمبر چار, یہ اب یہ ہے اہم ترین حصہ, زائنزم کے چار نکاتی ایجنڈے کی تکمیل کر دی. یوں سمجھیے کہ یہ دو چیزیں اس میں گنجی ہوئی ہیں, ایک دنیا اور اس کے وسائل اور زمین اور اس پر قبضہ, اور ایک اپنا ایک مذہبی جو ایک تصور ہے اس کو پورا کرنا, خاص طور پر یہودیوں کا. وہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. نمبر ایک, ایک بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے. نمبر دو, اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا چاہیے. یہودیوں کا خواب ہے, ان کی کینیسٹ پر باہر اس کی دیوار کے اوپر, دروازے کے اوپر, صدر دروازے کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے ملک ہمارے ہیں, عراق ہمارا, شام ہمارا, مصر کا جو شمالی علاقہ ہے, جو بہترین علاقہ ہے جوکسن کا, جو ڈیلٹا ہے نائل کا ڈیلٹا, وہ ہمارا, سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, خیبر بھی ہمارا, ترکی کا بھی ایک حصہ ہمارا, یہ سارے حصے ہمارے ہیں, اور ان سب پر مشتمل گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. یہ دی پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1798 میں ان کا نقشہ بنا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کا خواب ہے, ان کی کینیسٹ پر باہر اس کی دیوار کے اوپر, دروازے کے اوپر, صدر دروازے کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے ملک ہمارے ہیں, عراق ہمارا, شام ہمارا, مصر کا جو شمالی علاقہ ہے, جو بہترین علاقہ ہے جوشن کا, جو ڈیلٹا ہے نائل کا ڈیلٹا, وہ ہمارا, سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, خیبر بھی ہمارا, ترکی کا بھی ایک حصہ ہمارا, یہ سارے حصے ہمارے ہیں, اور ان سب پر مشتمل گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. یہ دی پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1798 میں ان کا نقشہ بنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ عراق میں رہے تھے جبکہ نبوکدنصر لے گیا تھا ان کو قیدی بنا کر. ہم رہے تھے عراق میں, ہم مصر میں رہے تھے جبکہ ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت یعقوب اور ان کی ساری اولاد جا کر آباد ہوئی, اور پھر وہاں ہم پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرسیکیوشن ہوئی ہے, پھر ہم وہاں سے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام کے ذریعے سے آزادی پا کر. عرب میں, مدینے میں, خیبر میں ہماری بستیاں تھیں جو ختم کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں جہاں بھی ہم رہے ہیں وہ ہمارا ہے. تو اس کے لیے ایک جنگ, بہت بڑی جنگ, تاکہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. کیوں؟ یہودی دنیا میں ہے کوئی 13-14 کروڑ, ابھی وہ آئے ہیں جو اسرائیل ان کی حکومت بنی ہے تو کوئی 35 لاکھ, 3.5 ملین. باقی سب کو لانا ہے, سب کو جمع کرنا ہے. قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں, فیضا جا واد الآخرہ میں دینا بکم لفیفہ, تمہیں لپیٹ لپیٹ کر دے آئیں گے. عرض فلسطین میں انہیں آنا ہے. نمبر تین, یہ جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے اور قبۃ الصخرہ, یہ ہمیں گرانا ہے, کیونکہ یہی پر ہمارا کعبہ تھا کبھی, جو حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی, معبد بنایا تھا, جسے یہ کہتے ہیں کنگ سولومنز ٹیمپل, 1000 قبل مسیح کے اندر اس کو بنایا تھا. ہیکل سلیمانی بہت بڑی عبارت تھی, جو یہودیوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. 587 قبل مسیح میں نبوکدنصر نے اسے ختم کیا, گرا دیا. تقریباً 100 سال کے بعد جو ایرانی شہنشاہ سائرس تھا, اس کی مہربانی سے انہیں واپس جا کر اپنا وہ دوبارہ جو ہے ٹیمپل انہیں بنانے کی اجازت مل گئی. 70 عیسوی میں اسے دوبارہ ایک رومی ٹائٹس, رومی جنرل نے گرا دیا. 70 عیسوی سے آج 2009 عیسوی تک وہ گرا پڑا. آپ سوچئے ان کے دلوں کا حال کیا ہے, ایک ایک دن بھاری ہے ان کا. 67 سے یروشلم ان کے قبضے میں ہے, پہلے تو قبضہ ہوتا نہیں تھا. 1967 کی جنگ کے بعد سے تو قبضے میں ہے نا. وہ بنانا چاہتے ہیں اپنا ٹیمپل, اس کا سارا سامان تیار ہو چکا ہے. اس کے لیے نوارو کیا کیا کچھ سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے یہ ہے کہاں. یہ اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے یہ ایک مستطیل سا رقبہ ہے, ایک پہاڑی ہے ذرا اٹھی ہوئی, لیکن پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ بجائے چوٹی وغیرہ کے ایک میدان ہے, ریکٹینگولر. ساؤتھ نارتھ میں لمبا ہے, ایسٹ ویسٹ میں کم ہے, ایک مستطیل. اس کو کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ, ماؤنٹ پہاڑی, ماؤنٹ ایوریسٹ. یہ ماؤنٹ جو ہے یہاں تھا ہمارا جو ہیکل سلیمانی تھا. وہاں پر کیا ہوا جب وہ ٹائٹس نے گرا دیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا, 200-300 سال کے بعد پھر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا, اور بالکل ایک آدمی نہیں رہا تھا, اس کا نام ایلیا رکھا. اور وہاں پر جو ہے بعد میں جبکہ رومی جو ہے وہ عیسائی ہو گئے, انہوں نے وہاں پہ گرجا بنا لیا. جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں. اب وہاں پر ایک تو ایک جگہ پر جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی, حضرت عمر کا وقت ہو گیا تھا, وہ دورہ کر رہے تھے قبضہ لینے کے بعد, یروشلم کا قبضہ لینے کے بعد, تو نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے. وہ عیسائیوں کا پڑھ لیجیے یہیں ہمارے گرجا بھی, کہ نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمان پھر اسے مسجد بنا لیں گے, تمہارا یہ گرجا جو ہے تو گرجا نہیں رہے گا, باہر جا کر آپ نے جگہ نماز پڑھی. اس جگہ مسجد اقصا بنی ہوئی ہے, اور اسی میں ایک پتھر ہے سخرا, سخرا چٹان کو کہتے ہیں. حضور کا جب سفر شروع ہوا ہے معراج کا, اس چٹان سے ہوا ہے. معراج کا ایک حصہ ہے زمینی, مکے سے یروشلم تک, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا, اس چٹان سے. اس چٹان پر پھر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا بہت بڑا خلیفہ تھا, بہت بڑا خلیفہ تھا, عالم بھی تھا, اس نے یہ ڈوم بنا دیا. یہ جب بھی آپ کبھی دیکھتے ہیں نقشے کے اندر یا ٹی وی پر, تو یہ بڑی ڈوم جو ہے سنہری, یہ وہ قبۃ الصخرۃ, یہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی نیچے ہے, اس کا بھی ڈوم ہے لیکن چھوٹا ہے. یہ جا کر آپ دیکھیں گے اس تصویر میں جو آپ کو دی گئی ہے. لیکن یہ اس جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یہ دو اسٹرکچر تھا مسلمانوں کے ہیں, اس کو گرائیں گے تبھی تو ٹیمپل بنے گا نا, اس کو گرا کر ٹیمپل بنائیں گے. اور ٹیمپل میں لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت رکھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوئے کہاں سے آ جائے گا تخت, حضرت داؤد تو آج سے 3000 سال پہلے کی شخصیت ہے, ان کا تخت کہاں ہے؟ اس کی تاریخ بھی یہی رسالے ہیں, یہ ٹرمپٹ فلاڈلفیا, اس سے معلوم ہوا مجھے. اصل میں حضرت داؤد کو جب تاج پہنایا گیا بادشاہ بنے, جو انہوں نے جنگ جیتی تھی اور جس کو دشمن آیا تھا گلاس جالوت, اس کو قتل کیا تھا, انہیں بادشاہ بنایا گیا. جس پتھر پر بٹھا کر تخت پوشی کی گئی, اسی کے اوپر جو ہے اس کے حضرت سلیمان کی پھر تخت نشینی ہوئی, اسی پر ہوئی تاج پوشی. پھر وہ ٹیمپل کے اندر رکھ دیا گیا, تمام جو اس کے بعد بادشاہ ہوتے تھے یہودی, ان کی تاج پوشی وہی ہوتی تھی. ٹائٹس نے جب 70 عیسوی میں گرا لیا ٹیمپل, وہ اس کو لے گیا ساتھ. ٹائٹس کے ذریعے یہ پہنچا روم, روم سے گیا آئرلینڈ, آئرلینڈ بھی بہت بڑا رومن کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہے, وہاں سے آیا اسکاٹ لینڈ, وہاں سے آ گیا انگلینڈ. انگلینڈ والوں نے 14 صدی عیسوی میں انگلینڈ میں آیا ہے, انہوں نے اس کو ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تخت بنا دیا, اور وہ اب بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ہے, یعنی انگریزوں کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرچ ہے وہاں پر وہ موجود ہے تخت داؤد, اور اسی پر انگریز بادشاہ ہو یا کوئن ہو, تاج پوشی جب بھی ہوگی, کورونیشن ہوگی, اس پتھر پر بیٹھ کر ہوگی. دس از دی ہسٹری آف دی تھرون آف ڈیوڈ. جب تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اب آگے جو ہے معاملہ مختلف ہو جائے گا. عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح جسے وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ زمین پر آئیں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا. اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی بات وہ ہے جو بڑی بنیادی ہے لیکن ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. یہودیوں پر جب بہت برے دن آ رہے تھے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آئے، اسیرینز کے ہاتھوں آئے، تو بہت سے نبی جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مسیح بھیجے گا جو تمہارے لیے دلندر دور کر دے گا، تمہاری دنیا کے اندر تمہارا پھر عزت کا مقام تمہیں دلوا دے گا. وہ پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی، حضرت مسیح کو اللہ نے بھیج دیا. لیکن یہودیوں نے مانا نہیں، انہیں کہا کہ ولد الزنا ہے، حضرت مریم پر تہمت لگائی زنا کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جادوگر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، واجب القتل ہے. اس وقت حکومت وہاں پر جو تھی اس طرح کی تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتی تھی نا انگریزی دور میں، یہ ریاست بھاولپور ہے، نواب بھاولپور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نواب بھاولپور کے اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوتا تھا انگریز، اصل میں حکومت وہ کرتا تھا. یہی معاملہ وہاں تھا. اگرچہ ہیرڈ اور ہیرود انتیپاس یہ ایک یہودی بادشاہ تھے وہاں پر حضرت مسیح کے زمانے میں، لیکن اصل میں کیا تھا گورنر، کیونکہ حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، سیزر کی تھی، سیزر کی گورنر کی حیثیت سے پائلٹ پونٹس وہاں کا گورنر تھا. طے یہ تھا کہ یہودیوں کے جو مذہبی مسائل ہوں گے اس میں علماء یہود جو فیصلہ دیں گے وہی آپ کو ماننا پڑے گا. سیاسی طور پر ہم آپ کے غلام ہیں، مذہبی طور پر اٹانومی ہوگی. ہمارا ہیڈ ان کا سب سے اونچا جو یہ سمجھیے تاج دار القضا، وہ جو ان کے ہاں یروشلم میں تھا ہیکل کے اندر، یہاں جو ہمارے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی مذہبی معاملہ ہوگا تو جو فیصلہ وہ کریں گے، گورنر جو ہے رومی وہ اسے نافذ کرے گا. انہوں نے ہیڈرن نے طے کر دیا مسیح مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور حوالے کر دیا پائلٹس پونٹس کے. تو یہ اب آگے ہمارے نزدیک تو یہ معاملہ غلط ہے. حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے ہی اللہ ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گیا. ان کی جگہ شکل حضرت مسیح کی سی بنا دی گئی جوڈاس اسکریوٹ کی، جس نے کہ حضرت مسیح کی مخبری کر کے گرفتار کرایا تھا، تھا ان کے حواریین میں سے جوڈاس، خود حضرت مسیح چھپے ہوئے تھے، رومی ان کی تلاش میں تھے کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا قتل کا. اس نے مخبری کی 30 اشرفیوں کے بعد لے کر، اس کی شکل اللہ نے بنا دی حضرت مسیح کی. وہ پکڑا گیا، وہ پھنسی چڑھا، وہ سولی چڑھا. اور یہ بات ہمیں کہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن میں نہیں ہے. یہ تو کہتا قرآن ما صلبوہ ہو ما قتلوہ ہو، نہ صلیب دی گئی نہ قتل کیا گیا، ولیکن شبہ لہو، مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے. لیکن آگے نہیں بتاتا قرآن کہ کس کی مشابہت پیدا کی گئی اور کون تھا وہ کہ جو پھر سولی چڑھا ہے. ہمارے احادیث کے اندر بھی نہیں ہے، سر سے ہی نہیں، ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک کہ کوئی قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تفسیر میں کیسے آ جائے گا؟ یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کے کتب خانے سے ایک انجیل نکلی ہے، ایونجیلیم برنابے، برنباس کی انجیل، انجیل برنباس. برنباس بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک تھے. جو انجیل انہوں نے لکھی ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں پاکشول، یہ جو ہمارے قابل اعتماد نہیں ہے. 104 انجیلوں میں سے 4 سلیکٹر کی گئی تھی جو 4 مانتے ہیں، سینٹ میتھیو ہے، لوکاس ہے، مرکس ہے، مرکس اور جان. باقی جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک برنباس کی ہے. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام روپوش تھے ایک باغ کے اندر، وہاں ایک کوٹھڑی تھی. تو لاسٹ سپر جو لیا ہے یہ مشہور ہے اس کا، حضرت مسیح نے آخری کھانا کھایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہہ دیا ٹو نائٹ ون آف یو ول بیٹرے می، آج کی رات تم میں سے ایک میرے ساتھ غداری کرے گا. اس کے بعد ان کا اللہ کا ذکر کرو جاگتے رہو، اور خود بھی اس کی کوٹھڑی میں چلے گئے، وہاں جا کر مراقبہ جو بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. یہاں سے یہ نکل کر بھاگا ہے یوڈاس اسکریوٹ، روبیوں کے پاس گیا ہے، میں پکڑوا دیتا ہوں تمہیں مسیح کو. لہذا وہ وہاں سے فوجی لے کر آیا ہے، انہیں کھڑا کر دیا باہر کہ پہلے میں اندر داخل ہوگا، تھوڑی دیر میں تم آنا، جس کو میں کہوں اے میرے استاد بس پکڑ لینا، وہی مسیح ہے. اب یہ جب آیا ہے، یہ جیسے ہی داخل ہوا کوہڑی کے اندر، اسی وقت چھت پھٹی ہے. برنباس انجیل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک دل کو لگتی ہے بات کہ صحیح ہے. چھت پھٹی ہے، چار فرشتے اترے ہیں حضرت مسیح کو لے کر گئے، اس کی شکل بدل دی گئی. اب یہ بھچکا سا ہو کر باہر نکلا، اب اسے کیا پتا میری شکل بدل دی گئی؟ آپ کی شکل کوئی بدل دے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب تک آئینہ نہیں دیکھیں گے آپ، اسے نہیں پتا کہ اس کی شکل بدل دی گئی ہے. باہر نکلا، اتنے میں وہ دوسرے جو حوارین تھے وہ بھی جاگ گئے، سو گئے تھے. اے ہمارے استاد، ادھر سے آ گئے روبی، پکڑ لیا انہوں نے. وہ ہے جو سولی چڑھا رہا ہے، اور سولی چڑھنا ہی چاہیے تھا، اس نے غداری کی تھی، بٹرے کیا تھا، اس نے گرفتار کرایا تھا. بہرحال یہ ہے ایک تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ نوٹ کیجئے، جائزہ لیجئے ایک ایک حوالے سے. میں نے کہا تھا نا کہ چار ان کے ہدف کیا ہے جنگوں کے، عظیم جنگ جو شروع کی ہے بش جونیئر نے، جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ اوباما آ کر اس کو ختم کر دے گا، وہ تو اس کو لے کر چل رہا ہے، اس لیے کہ اوباما ہو، اوباما کا باپ ہو، وہاں جو اصل جیوش لابی ہے اور نیو کنزرویٹوز کی لابی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے گا. اس نے تو اپنا چیف ہاؤس چیف جو ہے بنایا ہے، وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف ایک یہودی کو، راہب ایمانوئل، وہ تو ہے اور بہت ایک بڑے یعنی دہشت گرد خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، جس نے عربوں کے خلاف بڑی دہشت گردی کی ہے، قتل عام لوگوں کے کیے. وہ ہے جو ہیز دی چیف آف دی سٹاف آف دی وائٹ ہاؤس. اب جو چیف ہوتا ہے سٹاف آف دی وائٹ ہاؤس کا، وہ گویا کہ صدر کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، جس کو وہ ملنے دے گا وہی ملے گا نا صدر سے، جو دستخط پیش کرنا چاہے گا کرے گا، وہی صدر پڑھے گا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو چھا جائے. زیادہ یہ جنگ ابھی چل رہی ہے، اس کے بہت سے مراحل ہیں. اب ان میں سے دیکھیے، میں نے بتایا تھا نمبر ایک، ہمیں 21ویں صدی میں اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے، خاص طور پر تیل اینڈ منرل ویلتھ. ہمیں کسی اور کو ابھرنے نہیں دینا ہے، کوئی بھی اگر نظام ذرا سا سر اٹھائے گا، مشن ڈپٹی ایول از دی بٹ، اپنا نظام برقرار رکھنا ہے، چاہے ٹریلین آف ڈالر دینے پڑے، بینکنگ کے نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ فیل ہو چکا بینکنگ کا نظام. اور ابھی امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہے، وہاں کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ تم بینکوں کو کیوں دے رہے ہو؟ تم نے تو گویا کہ اپنے فلسفے کی نفی کر دی ہے، تم تو مارکیٹ اکانومی کے قائل تھے، مارکیٹ چلتی ہے، جس کا دیوالہ نکلتا نکلے، جو بیٹھ گیا بیٹھ جائے، ہمارا پیسہ ہی بات کر رہا ہے، ہمارا پیسہ ہی. بہت کنٹروورسی ہے. نمبر چار میں نے بتایا کہ وہ چار نکاتی ایجنڈا پورا کرنا. اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے افغانستان کی بات کی، افغانستان میں چار چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حملہ کیا. نمبر ایک، اس کے اپنے اندر بھی بہت ذخائر ہیں تیل کے بھی، اور منرل بہت زیادہ بہت زیادہ، یہ انہیں معلوم ہے. پھر سینٹرل ایشیا کے تیل تک رسائی اس کے ذریعے سے ممکن ہے، ادھر سے پائپ لائن لائیں گے تو سینٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اسے لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان نے چند شرعی جو ہے سزائیں نافذ کی، اور 100% امن ہو گیا. وہ بات ہو گئی جو ابلیس نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ شرع پیغمبر چھپا رہے، ہدایت محمدی چھپی رہے، یہ لوگ ہمارے پیچھے چلے، ہمیں اپنا امام مانے. یہ ہے وہ بات. اور ظاہر بات ہے پیشین گوئیاں موجود ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایا تو سود لا یردھا شیء حتٰی تنصب ایلیا، جب یہ جنگیں بھٹی پوری طرح دہکے گی جب وہ سیکنڈ فیز آئے گا، سیکنڈ فیز جو میں نے کہا تھا، جبکہ پھر پاسا بلٹے گا اور مسلمانوں کو پھر عروج حاصل ہوگا، اس وقت جو آخری جنگ ہونی ہے دجال کے ساتھ، جو ادھر مسلمان ہوں گے اور ان کے اب سپہ سالار حضرت عیسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ان کی مدد کے لیے جو فوجیں چلیں گی وہ خراسان کے علاقے سے چلیں گی، اور وہ سیاہ علم لے کر چلیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، ایلیا یروشلم. وہ ان پیشن گوئیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، انہیں معلوم ہے یہ زمین، اور آخری ایک اور دے دوں گا آپ کو گواہی میں، اسی ٹوائن بی کی جس نے یہ کہا تھا کہ 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اسی نے 1930 میں یہ کہا تھا، افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا احیاء ہوگا. ٹوائن بی از آن ریکارڈ. آپ کو معلوم ہے اسے تو سارا جو ہے جو سویلائزیشن کی جو پوری ہسٹری لکھی ہے وہی تو ہے جو کہتا ہے کل 20 جو ہے دنیا میں تہذیبیں آئی ہیں، ان میں سے 12 تو ختم ہو چکی، 8 اب دنیا میں ہے، ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں، ان 7 میں سے بھی صرف 2 ہیں لوہے کے چنے جنہیں چبانا مشکل ہے، باقی 5 کو ہم اسیمولیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ 2 چنے کون سے؟ ایک مسلم سویلائزیشن آف اسلامک ورلڈ اور کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب انٹیکٹ ہے اور وہی سے اسلامی تہذیب کا احیاء ہوگا. اب اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا طالبان، حالانکہ شروع میں طالبان کو سپورٹ کیا امریکہ نے، پیسے دیے، کیونکہ وہ یہ ڈرتے تھے اگر کہیں یہ جو حکمت یار، گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور استاد ربانی، اگر اس قسم کے لوگوں نے حکومت وہاں بنائی تو وہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا لیں گے، وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گی. لیکن یہ جو طالبان ہے مولوی ملاٹے، انہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کا کچھ، یہ تو بسم اللہ کے گنبد کے اندر چکر لگاتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، لہٰذا ان سے ہم کھیلیں گے، جو چاہیں گے بنوا لیں گے ان سے، لہذا ان کو سپورٹ کیا گیا. آپ کو معلوم ہے افغان جنگ کے جو فیزز ہیں، پہلا فیز کیا تھا؟ رشیا آیا اور مقابلے کے لیے افغان کھڑے ہوئے، اور امریکہ بھی آگے مدد کے لیے، وہ اس کے ذریعے سے اپنا لچ چل رہا تھا کہ رشیا سے اپنی ویٹ نام کی شکست کا بدلہ بھی لے لے اور رشیا کا ستیہ ناش کرا دیا اس نے، جانے دی افغانوں نے اور مجاہدین نے، عالم عرب سے کہاں کہاں سے آئے لوگ، جانے انہوں نے دی، کام کس کا بنا؟ امریکہ کا. اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، مجاہدین لڑ پڑے آپس میں، انتہائی فساد، لوگوں کے ناک میں دم آ گیا، پھر یہ مولوی عمر کھڑا ہوا ہے قندھار سے کچھ اور لوگوں کو لے کر، طالبان کو، طالب علموں کو، کہ خدا کے لیے ہم تو قائم کریں یہاں پر، اب وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، انہیں تو یوں سمجھیے کہ خود بخود تیار ہے، پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، افغانستان کی حکومتوں کی جھولی میں آ گری، جہاں گئے انہوں کا ٹھیک ہے جی، نیچے ہتھیار ہم رکھ دیتے، حکمت گلبدین حکمت یار جو ہے کابل کے بالکل پاس پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، طالبان کو رستہ دے دیا، انہوں نے پتہ کر لیا. یہ دوسرا فیز ہے، امریکہ اچانک جا چکا تھا، اب یہاں شکل جو بنی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر اسلامی کچھ سزائیں نافذ کی، اور تو کچھ نہیں تھا، ابھی کوئی نظام نہیں تھا، انہیں وقت ہی نہیں ملا، نہ اپنا تعلیمی نظام رائج کرے، ان کا وقت ہی نہیں تھا. تصویریں ان کی جو دکھائی گئی وہ انتہائی گندی تصویریں، پورے ٹیلی ویژن کے اوپر عورتوں کو مار رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، عورتوں کے اسکول بند کر دی، عورتوں کی ایجوکیشن ختم. اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال، ظاہر مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ طالبان میں سے تو نہیں ہے، پرو طالبان بھی نہیں ہے، وہ ایک سیکولر زین کا آدمی ہے، لبرل آدمی ہے. وہ گیا کابل اور کچھ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہاں رہ کر واپس آئے، واپس آتے ہوئے آ رہے تھے بائی روڈ، اکوڑا کھٹک کا مدرسہ بیچ میں آ گیا، جو شہرہ سے نکلتے ہی آ جاتا کوڑا کھٹک. وہاں انہوں نے اس مدرسے میں گئے, مولانا سمیع الحق صاحب کا مدرسہ جو اب ہے, مولانا عبد الحق صاحب کا تھا وہ اصل میں, اب ان کے بیٹے جو ہے سمیع الحق ہیں. وہاں انہوں نے تقریر کی اور وہاں الفاظ کہے انہوں نے, جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں, میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. دس از ڈاکٹر جاوید اقبال آن ریکارڈ. اور شاید وہ بعد میں پچھتائے بھی ہو کہ میں نے یہ کہہ دیا, کیونکہ ان کا ذہن تو فکر رہے نا. اس وقت یہ ہے کہ ایک خاص فوری تاثر تھا, وہاں دیکھ کر آئے تھے حالات کو, اس فوری تاثر میں ان کی زبان سے, لیکن یہ کہ شاید وہ پچھتا رہے کہ میں کیا کیا کہہ دیا میں نے, اتنی بڑی گواہی دے دی, جرم ختم. اور کمال کمال کمال, ملا عمر کے ایک حکم پر کاپی کی کاش زیرو, بلین اینڈ بلین ڈالر جو ہے امریکہ دیتا رہا, خدا کری یہ لو سبسڈی لے لو, یہ کر لو وہ کر لو, لیکن یہ کاپی نہ ہوگا, کاپی ہوگی ڈٹ کر ہوگی, اب بھی اگ رہی ہے, پہلے سے کہیں بڑھ کر ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اصل میں ان کی جو چال تھے وہ الٹی پڑ گئی ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, افغانستان از دی بگننگ, انویژن آف افغانستان از دی بگننگ آف دی لاسٹ کروسیڈ. جیسے پہلی کروسیڈ ہوئی تھی 174 برس تک جاری رہی تھی, بلکہ 196 برس تک, 10 فیزز تھے ان کے. پہلا ملینیم ختم ہوا 1095 سے لے کر, آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1200 کچھ تک یہ جنگیں چلی ہیں. 88 برس یروشلم پر قبضہ رہا عیسائیوں کا, اس وقت واپس لینے والے صلاح الدین ایوبی تھے, عربوں میں دم نہیں تھا, کھونے والے عرب, واپس لینے والے کرد, کرد خون تھا یہ. اسی طریقے سے ایک تو تھی وار, اب فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار, بیٹلز اور ہوتی ہے, وار تو لمبی ہے. میں حضور کی سیرت میں کہا کرتا ہوں 6 سال لمبی جنگ, اٹ واز اے وار 6 ایئرز لانگ وار. وہ تو سن 2 سے شروع ہو گئی ہے اور سن 8 تک چلی ہے 6 سال. ہاں بیچ میں بیٹلز ہیں, یہ بیٹل آف بدر ہو گئی, یہ بیٹل آف احد ہو گئی, یہ بیٹل آف احزاب ہو گئی, یہ بیٹل آف مشترک ہو گئی, یہ جنگ موتا ہو گئی, یہ جنگیں. تو وہ جو جنگ آنی عظیم ترین صلیبی جنگ, وہ تو ابھی آئے گی, وہ ابھی آئے گی, وہ ابھی نہیں آئی ہے. بٹ دی بگننگ آف دی لاسٹ کروسیڈ از دی انویژن آف افغانستان, دپتی ول ان دی بڈ. یہ نظام یہ اگر سامنے آ گیا, مجھے ابلیس کہتا ہے ڈر ہے, اگر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے, اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آس, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سہرگاہی سے جو ظالم حضور. اب آئیے نمبر 2 عراق. دیکھیے جتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا تھا افغانستان کے لیے, یہ گرا دیا ہے, یہ اسامہ بن لادن نے گرا دیا ہے, یہ القاعدہ نے گرا دیا ہے, ختم نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ میرے پاس موضوع وقت نہیں, یہ ختم ہو رہا ہے, ورنہ یہ کہ امکان ہی نہیں ہے اسامہ یا ان کے ساتھی یا کوئی اور لوگ جو ہے یہ کام کر سکے. تو اندر سے کیا, وہ امپلوژن ہوئی ہے, جہاز کے ٹکرانے سے تو وہ گری نہیں ہے, اس لیے کہ جہاز سے ٹکرا کر کوئی شے گرتی تو ترسیوں پر گرتی نا, وہ تو سیدھی گئی نیچے, فاؤنڈیشن کے اندر بم رکھے گئے ہیں جو پھٹے ہیں, تو انہوں نے سارا لوگ جو سٹرکچر تھا سٹیل سٹرکچر اس کو پگلا دیا ہے, بلڈنگ بیٹھ گئی سیدھی گئی. اور وہاں کے پائلٹس ایسوسی ایشن کہتے ہیں, اس لیے کہ جہاز سے ٹکرا کر کوئی شے گرتی تو ترسیوں پر گرتی نا, وہ تو سیدھی گئی نیچے, فاؤنڈیشن کے اندر بم رکھے گئے تھے جو پھٹے ہیں, تو انہوں نے سارا لوگ جو سٹرکچر تھا سٹیل سٹرکچر اس کو پگلا دیا ہے, بلڈنگ بیٹھ گئی سیدھی گئی. اور وہاں کے پائلٹس ایسوسی ایشن کہتے ہیں, ان کا اصول ان کا بیان ہے کہ کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے جہازوں میں تربیت پانے والے لوگ جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تھے, جو تم نے بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ ٹین ایجرز کے یا 20-22 برس کے لوگوں نے ایک آپ کے نام کیا خود کیا. اسی طرح اس سے بھی زیادہ ڈٹائی کا معاملہ عراق میں کیا تھا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, ایٹمک یہ وہ اور کیمیکل وار, کیمیکل ویپنز وغیرہ وغیرہ, بایولوجیکل ویپنز, ایک دن کا نہیں ملا ہوگا. بے شرمی جٹائی انتہا ہے, ڈوب مرنا چاہیے تھا. کتنا بڑا خرچ کیا ہے عراق کے اوپر, کتنے لوگ وہاں پر جو ہے وہ مارے گئے ہیں, لیکن کیا وجہ کیا نکلی؟ کچھ بھی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. نہ کوئی وجہ تھی افغانستان کی, نہ کوئی وجہ تھی عراق کی. ہاں عراق کی وجہ کیا تھی؟ نمبر ایک آئل وہ حاصل کرنا ہے, نمبر دو یہ نوٹ کیجئے, نمبر دو یہ کہ اٹ واز گوئنگ ٹو بی اکارڈنگ ٹو دیئر پلانز اٹ واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل. عراق کو دینا تھا اسرائیل کے قبضے میں, اور یہ کہا تھا وہ شیرون پڑا ہوا ابھی تک ملعون جو کہ بڑا بچر تھا شاطلہ اور سابرہ کیمپوں کے اندر, جس نے قتل عام کیا تھا فلسطینیوں کے کیمپوں کے اندر, اس کو بچر کہتے تھے شیرون دی بچر. ابھی وہ موت اور زندگی کے درمیان ہے, ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. اس نے کہا تھا جیسے صدام کی حکومت ختم ہوئی ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا, اور پہلے ہم فرات تک کا دعویٰ کرتے تھے اب دجلہ تک کا دعویٰ ہمارا. بہرحال عراق کے بارے میں بھی اب اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر دیجئے, 2005 میں بش نے فوج کو حکم دے دیا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان پر بھی حملہ کر دو. پینٹاگون نے کہا کہ لو وی آر آلریڈی اوور سٹف. یہ ان کے اپنے اخبارات نیو یارک ٹائم کی خبر ہے, ان کا کہ نہیں ہم تو پہلے ہی سے اتنے پھیل چکے ہیں ہمارے اتنے دور دراز کے علاقوں پہ, اتنے بڑے بڑے جو بیسز چل رہے ہیں اور جو اپنے جنگ کی بٹی نکا رکھی ہے عراق کے اندر بھی, کہیں سے نکلنا مشکل ہو رہا وہاں سے, اور افغانستان تو نکلنے کا سوال ہی نہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے پاس آباب آئے تھے بلوچستان سے, وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کی تعمیرات ہو رہی ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ, جس طرح کے بنکرز بنائے جا رہے ہیں, وہ تو افغانستان میں تو رہیں گے. اس لیے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اسلامی سویلائزیشن کا احیاء یہاں سے ہونے کا اندیشہ موجود ہے, اور جو آخری قریبی جنگیں ہوں گی اس کے اندر یہاں سے جائیں گے لوگ جو کہ جو ہے اس کے فیصلہ کو پلے کریں گے. لہٰذا انہوں نے اس کو بہرحال وہاں پر تو رہنا ہے, ہر حال میں رہنا ہے. اب میں آخری بات پر آتا ہوں, پشتے باعث کرنا کیا چاہیے. یہ جو چند باتیں میں اس وقت عرض کرنے چلا ہوں یہ نوٹ کر لیجئے, مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی میری بات سنے گا, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ارباب حل و عقد ہیں ان کے کانوں پر بھی جوں نہیں گئے گی, مجھے کوئی امید نہیں. لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جو میں تجویز کر رہا ہوں. اس صورتحال میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ جو ہے, امریکہ نے بہت زیادہ بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ اس نے اپنی صلیبی جنگ کو پاکستان کے اندر ٹھوس کر اور پاکستانیوں سے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ ہماری جنگ ہے. حالانکہ کہا تھا حملہ کرتے ہوئے, وہ جو بھی جو کچھ آپ کو معلوم ہے جو ہمارے مشرف سے مکالمہ ٹیلی فون پر ہوا تھا, جس میں ایک ٹیلی فون کی دھمکی کے اوپر جو ہے وہ پتاسے کی طرح بیٹھ گیا, دھمکی میں مر گیا کہ نواب نبرد تھا, دھمکی میں مر گیا ختم. اور 16 ستمبر 2001 کو میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں منہ پر کہہ کر آیا ہوں, جبکہ وہاں کچھ علماء کا کچھ صوفیاء کا انہوں نے اجلاس بلایا تھا, مجھے نہ معلوم کیسے بلا لیا تھا, میں گیا وہاں. میں نے کہا اگر آپ اس وقت امریکہ کا ساتھ دیں گے یہ عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بغاوت ہے, جرم ثابت نہیں ہے. کسی کا جرم ثابت نہیں, کیا اسامہ کا جرم ثابت ہے؟ ثابت کرو. ملا عمر کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہمیں ثبوت دو, ہم پکڑ دیں گے اس کو, ہم دیں گے سزا اس کو, وہ ہمارا مہمان ہے لیکن ہم اسے اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بٹ گیو اس دی ایویڈنس. نہیں, نہ طالبان کا کوئی ایویڈنس ہے, پھر یہ اتنی بڑی سزا کس بات کی؟ کون سے اصول ہے یہ؟ نمبر دو, اگر آپ نے اس وقت امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف تو یہ غیرت اور حمیت کا جنازہ نکلنے والی بات ہوگی. طالبان کی حکومت کو ہم نے اسپانسر کیا تھا, طالبان کا ہمارے پاس ملا ضعیف اسلام آباد میں سفیر بیٹھا ہوا تھا, اور ایک دھمکی کے اوپر پتاسے کی طرح بیٹھ گئے. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, غیرت اور حمیت بھی کچھ ہے. اور آخری بات میں نے کہی تھی, یہ اللہ کے خلاف بغاوت, اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہوگی, کہ ایک مسلمان ملک پر ایک کافر حکومت کی حملے میں اس کی مدد کی جائے. کہا گیا اسلام کا یہ جو بھی کچھ تھے مسلمان ملک تھا نا, اور وہ جو کچھ بھی ہے کافر حکومت ہے, ان کی مدد کرنا یہ تو گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت. اور میں نے کہا تھا یہ جو آپ کہہ رہے نا یہ مجھے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہمارے ایٹمک اساتذات محفوظ ہو جائیں گے, اور یہ کہ ہمارا کہیں میں کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف سوہنے خواب ہے, بلکہ ان قریب آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا, اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ درحقیقت انڈیجنس معاملہ نہیں ہے امریکہ کا, اس کے پیچھے یہود, اور یہود ہی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے. 1967 کی جنگ کے بعد انہوں نے جو اپنا جشن منایا تھا, فتح ہوئی تھی بہت بڑی فتح, 6 days war 1967 پیرس میں جشن منایا, اور وہاں بن گوریون جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا اس نے تقریر کی تھی, ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک نہیں تھا, تو آج تو ایٹمک ہے, آج تو امریکہ کا جو طے شدہ معاملہ ہے, نوٹ کر لیجئے, کسی صورت میں بھی پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر کے اور کر سکتے ہیں. اب تو ہمارے ہاں وہ اس طریقے سے گھس گئے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, جاسو خلال دیار, وہ تو بستیوں میں گھس گئے, آج تو گھسے ہوئے ہیں. آج روز خبر آتی ہے فلاں کار پکڑی گئی, فلاں کار پکڑی, کس طریقے سے دندناتے ہوئے پھرتے ہوں, یہاں کا قانون کے اپنے ہاتھ میں ہے, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک چھوٹا پینٹاگون بن رہا ہے جو امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں, سینکڑوں مکانات اسلام آباد میں, سینکڑوں مکانات پشاور میں, پورا پل کلتی ہوٹل پشاور کا لے کاہے کے لیے. اور یہ جو سہالہ کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ کلا کا ایک وفد گیا کہ ہمیں دکھاؤ کیا ہو رہا ہے, نہیں بالکل داخل نہیں ہو سکتے, اندر نہیں جا سکتے. ہماری کئی جو ایئرپورٹس ہیں ان پر کوئی پاکستان کا آدمی, کوئی بڑے سے بڑا افسر, سینٹرل گورنمنٹ کا کسی کا جا نہیں سکتا, وہ سارا ان کے پاس ہے. یہ حال ہمارا ہے, جو جب چاہے کہ ہمارے یہاں کھانا جنگی کروا دیں گے. یہ تو اللہ کا کوئی فضل ہو رہا ہے, بہت فضل ہو رہا ہے. ورنہ میں آج سے 5 سال پہلے ایک تقریر کر چکا ہوں اور وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ میرا جواب تھا ہاں ہو چکی ہے. یہ تو جسٹس افتخار چودھری کا کھڑا ہو جانا, پھر وہ کلا کی تحریک کا اٹھ آنا, پھر الیکشن کا جو ہے پرامن ہو جانا, اس کے نتائج جو ہے تمام پارٹیوں نے تسلیم کر لیے, بہت بڑا واقعہ ہے, ورنہ کوئی خانہ جنگی ہو سکتی تھی اس کو. پھر یہ جو این آر او کا ہوا معاملہ, پھر عدلیہ کی بحالی کا معاملہ ہوا, یہ کچھ گڈ سائنس اندر ہمیں گڈ سائنس نظر آ رہے ہیں. ایک بڑا اچھا سائن نظر آیا تھا الطاف حسین صاحب سے, میں توقع نہیں رکھتا تھا. ایک این آر او کے بارے میں ان کا جو بیان آیا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوشش میں کیجیے, اور زرداری صاحب آپ استعفی دے دیجیے, تو حیران ہو گیا ہوگا زرداری جی کون بول رہا ہے الطاف حسین. اور آج پھر جو بیان آیا اس کا, اگر اس این آر او کے خلاف جو بھی کام ہو رہا ہے, این آر او کے ختم ہونے کے بعد جو جوڈیشل پروسیس شروع ہوا ہے, اگر اس کو روکا گیا تو اگر آپ نے میڈیا اور عدلیہ کے خلاف جنگ جاری کی تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. آج کا بیان ہے الطاف حسین, اچھا بیان, لیکن اصل میں جو امریکہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کے ایٹمک دانت توڑنے ہیں. کیوں توڑنے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے, قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے, عالم اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا, طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر. اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں, عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونینز کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گے. اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائیں, شدت پسندوں کے ہاتھ میں. لہذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائرس ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ گرایا جائے, اس پر طوفان اٹھ جائے گا. تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنا لازم ہے. یہ وہ چل رہے ہیں, ہوگا کیا یہ تو اللہ کا جو منظور ہے وہ ہوگا, لیکن ان کا نقشہ باہر آ گئی ہے. اب میں چند باتیں جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو این آر او کے خاتمے کے بعد احتساب کا عمل جو ریزریکٹ ہو گیا, زندہ ہو گیا دوبارہ, اب اس کو چلنے دیا جائے ہموار طریقے پر, اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہ کیا جائے. نمبر دو یہ کہ بینکوں سے قرضہ لے کر کھا جانے والوں کے ساتھ بھی اقدام ہونا چاہیے, چاہے ان کی ذاتی جائیدادیں نیلام کر کے لیے جائیں. نمبر تین یہ کہ امریکہ کے اصل عزائم کو پہچاننے کے بعد اسے الوداعی سلام کیا جائے, یہاں سے اپنا پادمار اٹھاؤ, یہ ساری جو ہے ہماری ایئرپورٹ خالی کرو, یہاں جہاں جہاں تم نے اڈے بنا لیے ہٹاؤ یہاں سے, یہ تربیلا ڈیم کے ساتھ میں تم بیٹھے ہوئے ہو, سہالا میں تم بیٹھے ہوئے ہو, کہوٹا کے چاروں طرف تم نے گھیراؤ کیا ہوا ہے, اور دہرو کون کون یہاں پہ سی آئی اے کل کے اخبار میں تو ہاں سی آئی اے اور اسپیشل جو ہے وہ کچھ جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. بلیک واٹر ہے نہیں یا ایس سی ہے یا کیا ہے, لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے جاسو خلافت دیار, اب امریکہ کو الوداع سلام کہا جائے. نمبر چار, بالاکن ڈویژن کے اندر یہ بظاہر آپ کو فتح حاصل ہو گئی, فتح نہیں ہے, یہ بالکل وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں ہوا, امریکیوں نے طالبان کی حکومت ختم کی, کچھ دنوں کے بعد آ گئے طالبان, دوبارہ کہاں سے آ گئے, کہیں آسمان سے نازل ہوئے, وہی تھے نا, یہی ہوگا ہمارا کرنا. یہ صرف سڑکوں کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں آپ نے صفائی کر لی, باقی پہاڑوں کے اوپر جو گھسے بھی موجود ہیں, اور یہ سلسلہ چلے گا, بلیڈنگ ہوگی آپ کی بے تحاشا. حل کیا ہے؟ وہی ہے جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ مولوی صوفی محمد کو دوبارہ رہا کریں, ان کے ذریعے سے مذاکرات کریں, اور جو وہ اسلامی عدالتی نظام چاہتے ہیں دیں ان کو, وہ اور تو کچھ نہیں مانگ رہے, وہ سیپریٹسٹ تو نہیں ہے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مہاراکنڈ کو آزاد کر دو علیحدہ کر دو, بلوچستان کی طرح پر وہاں علیحدگی کی تحریک تو نہیں تھی, صرف یہ کہ نظام عدل ہم چاہتے ہیں کہ شرعی نظام عدل ہو جائے, اور اس سے معاہدہ بھی کر لیا تھا, اور دو مہینے تک امن رہا تھا اس کو. بارہ تک وقت نہیں ہے میرے پاس, اس پر میری تقریر چھپی ہوئی ابھی ساتھ میں, مہاراکنڈ کے خدشات اور توقعات. نمبر پانچ, پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے دستور کے اندر جو مشینری موجود ہے اسے فلی ایکٹیو کیا جائے, اور جو چور دروازے بند کر دیے جائیں. قرارداد مقاصد کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ ہو جائے, دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ جو دفعہ ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی. کافی 227 شریف ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سی آئی آئی بنائی تھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کی رپورٹوں کے اوپر جو ہے غور کرے, پارلیمنٹ میں پیش کرے, فیصلے کرے, اور جو بنایا تھا شریعت کورٹ اس کا سٹیٹس بڑھائے, اس کے اوپر سے جو حدود لگا دی ہے کہ فلاں چیز پہ کوئی بات نہیں کر سکتے, فلاں پہ نہیں کر سکتے, فلاں پر نہیں کر سکتے. تو اسلام تو ہمیں چاہیے پورا, اسلام تو ایک پیکج ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, یہ نہیں ہے کہ اتنا لے سکتے اتنا نہیں دیں گے. دستور کا معاملہ ہے, جوڈیشل لاز ہیں, پروسیجرل لاز ہیں, ان سب کا آئلی قوانین تک کو تم نے, میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ آپ ماتھے پر کلم کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں, آپ نے آئلی قوانین تک ہاتھ باندھ دیے اس عدالت کے, کہ جس عدالت کے جج جو ہے وہ آپ کے ہینڈ پن جو ڈبا ہے, پھر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے, تقی عثمانی کس کا چوائس ہے, بھلے غلام علی کس کا چوائس ہے آپ کا, اور آپ فیملی لا کے اوپر بھی بات نہیں کرنے دے رہے. 12 اگست کے تمام تحدیدات ختم کی جائے, اور وہاں علماء کو ججز بنا کر بٹھایا جائے, جو ہمارے ہاں روشن خیال علماء ہیں, جو بہت پڑھے لکھے علماء ہیں, جو جدید پر بھی نگاہ رکھتے ہیں, گفتگو جو ہے وہ حالات کا مثال کے بعد اگرچہ کم ہے لیکن بہرحال سید کوٹ کی حد تک آپ نے اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں جو علماء بٹھا رکھے انہیں سید کوٹ میں لائیے. آپ نے سید کوٹ کے اندر بالکل جو ہے وہ غیر عالم لوگوں کو جمع کر دیا, اس کے فیصلے لیتے چلے جا رہے ہیں. ان سب کے بعد آخری بات, جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم, امریکہ کو یہ نہیں کہا کرسچین بم, بھارت کو نہیں کہا ہندو بم, اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ ان کا یہودیوں کا بم, اسلامی بم. اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بنے, اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا, روگ آرمی, بدماشوں کی, گنڈوں کی فوج, یہ کہا گئی, کہا آن ریکارڈ ہے کہ نہیں. اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی مرسنری فورس کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں، $1.5 billion لیتے ہیں، تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کاش کہ جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم ہے، اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج بنے پوری دنیا کے اندر. اور وہ جو بعد میں دور آنے والا ہے، ابھی پہلا دور تو آئے گا جو کہ بڑے ہمارے لیے تکالیف کا باعث ہوگا، خاص طور پر عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکالیف اور بڑا قتل عام و مسیکر. میں حدیث سے سنا چکا ہوں آپ کو، ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور لاشوں کے خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتر سکے، اور ایک جب گنتی کی جائے گی کہ 100 میں سے ایک بچا ہے جس طرح سے ختم ہو جائے، یہ سب کچھ آنے والا ہے. اس کے بعد ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے، یخرجو الناس من المشرق یتبعون للمهدی، یعنی سلطان مشرقی ملک سے فوجیں چلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی عرب کے اندر. تو اس کے لیے تیاری ہماری فوج، اللہ کرے یہ فوج اسلامی فوج، یہ پاکستانی فوج نہ ہو صرف اسلامی فوج، اسلام کی فوج، جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج بن جائے. یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلوبنا علی ایمان، ثبت قلوبنا علی الدین، اللهم وفقنا ان نجاهد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللهم وفقنا ان نقیم خلافتنا علی منهاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، اللهم وفقنا ان نجاهد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.